واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن، نمبر ایک، واهجروهن فی المضاجی، نمبر دو، واضربوهن، نمبر تین. اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو خوب سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان کے اوپر دست درازی نہ کرو، یعنی جب وہ یہ ساری باتیں سننے لگ جائیں، ماننے لگ جائیں، تو پھر تم ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہ سوچو اور نہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم یعنی تھرڈ پرسن ثالث مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اس آیت میں بگڑی ہوئی عورت کی بات ہے۔ پہلے تو آپ کو کہہ دوں کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوں کہ یہ ہمارے بگڑنے کی بات، کیونکہ مرد نہیں بگڑتے، انشاءاللہ اسی صورت میں ہم مردوں کے بگاڑ کی بھی بات پڑھیں گے، اس لیے تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اب دیکھیے، مثال ہے کہ عورت کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے، وجہ چھوڑ دیجیے، اب مرد کیا کرے؟ ویسٹ نے تو اس کا ایک لفظ کا حل نکال دیا، ڈائیورس، رہے بڑے تپاک سے دو چار چھ مہینے سال، بڑی قسمت ہوئی رہ لیا، اب بیوی لگا صحیح نہیں یا میاں ٹھیک نہیں کہا، طلاق، ڈائیورسڈ۔ بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی ایک موقع ایسا ہوا کہ کہیں ہم تھے کسی ایسی جگہ پہ کاؤنٹر پہ، تو بات ہوئی، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ شی از مائی وائف اور میں ہسبینڈ ہوں، تو پوچھنے لگی کتنی دیر ہوئی آپ لوگوں کی شادی کو، تو انہوں نے بتا دیا، تو اس نے حیران ہو کے دیکھا، کہ اسٹل، یعنی کہ 10 سال ہو گئے ہیں تو آپ لوگ ساتھ ہی ہیں، یعنی اس کے لیے ایک بہت بڑی اچھمبے کی بات تھی۔ تو بہرحال اب کیا ہوگا، اگر عورت کے اندر نشوز ہے تو پہلا درجہ اسلام کیا کہتا ہے، فائزو ہننا، فائزو کے واس سے سافٹنگ، دل کو نرم کرنے لی بات کرو، پیار سے سمجھاؤ، جیسے بچوں کو سمجھاتے ہو اس کو پیار سے سمجھاؤ، بیگم ایسے نہیں، بیگم ایسے نہیں، یا کچھ بھی ہے اس کو بتا دو، سنبھل جائے گی۔ اگر تو بڑی کو لاڈلی بگڑی بھی نہیں ہے تو مان جائے گی، لیکن تمہاری باتیں، تمہارا نرم بات کرنا، تمہارا رویہ اس کو مجبور کر دے گا، کچھ عرصہ یہ کر کے دیکھ لو، اگنور کرو اس کی باتوں کو، نہ مانے، سیکنڈ اسٹیپ، واہجروہن فی المضاجی، اب بستر الگ کرو، گھر سے نہیں جانا۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ تم میں سے برے لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، بعض مرد بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے، بعض ان کو نکال دیتے ہیں، دونوں غیر اسلامی، گھر میں رہتے ہوئے بستر بدلو۔ یہ چیز بیوی کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے، اپنی مرضی سے جتنے مرضی نخرے کریں، لیکن جب مرد کہہ دینا کہ مجھے تم سے کلام نہیں کرنا یا مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تو وہ برداشت نہیں کرتی، باشعور بیوی اس پہ سنبھل جائے گی، اس کے اندر ایک الارم بولے گا کہ یہ کیا ہوا، پھر بیوی سنبھل آئے گی، کچھ عرصہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں سمجھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں سمجھ کے رہتے، مزاج بگڑا ہوا ہے، پھر کہا وضربو ہننا، کیسے مارو، ڈنڈے اور سوٹوں سے؟ نہیں، آپ نے فرمایا مسواک، یعنی چپت لگا دو، جیسے بچے کو پیار سے چپت لگاتے ہیں نا، یہ اصل میں اس کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنا تھا، منہ پہ نہیں مارنا، گالی نہیں دینی، پیار سے۔ اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کو نہیں مارا، اس کی ڈیٹیل آپ جا کے سن لیں، بے شک ڈیٹیل سے ہم نے اس کو کیا ہوا ہے، صرف ہلکی سی چپت۔ اب یہ کیوں لگ رہی ہے چپت؟ کہ گھر بچ جائے۔ دیکھیے یہ گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے راستے ہیں، سمپل سی بات تھی، میں آیت کو پڑھ کے سناتی ہوں، کہ واللاتی تخافن نشوزہن، جس عورت کی بگڑنے کا تمہیں ڈر ہے، فطلقوہن، جاؤ ان کو طلاق دے کے بیٹھ جاؤ۔ یہ اچھا فیصلہ تھا، یہ تو اللہ گھر بچا رہا ہے، ابھی نہیں، ابھی یہ، ابھی نہیں، ابھی نہیں، نہیں، ہلکی سی چپت لگاؤ، پھر اگر بات مان جائے تو مت راستہ ڈھونڈو ان کو تانوں کا، پھر نہ ڈانٹو، پھر یہ نہ کہ تم وہی تھی نا جس کو میں نے صحیح کیا تھا، نہیں۔ لیکن بعض دفعہ ان ساری کوششوں کے باوجود عورت نہیں سمجھتی، اب کیا کرو، اب گھر کی بات باہر جائے گی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پھر تیسرا بندہ آئے گا۔ بعض دفعہ دو لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، عقل موف ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، آج تو یہ طریقہ دیا جاتا ہے نا، نہیں دونوں خود ہی اپنے معاملات کو سنوارے، نہیں، تیسرے کو لاؤ، کون ہوگا، ایک عورت کے خاندان سے یا سنسیئر ہے جو عورت کا، دوسرا مرد کا، پھر وہ دونوں بیٹھیں، کیا کریں، اصلاح کا ارادہ کریں، کنورسیشن کروائیں، وجہ سوچیں، کس کا قصور ہے، بیوی کا قصور ہے، مرد کا، اور بالآخر پھر جس کا معاملہ ہوگا اس کو بتا دیں، اس طرح تھوڑی سی بات ہوگی، اگر واقعی اصلاح کا ارادہ ہے، کہیں کوئی اور نگاہیں نہیں لگی ہوئی، تو یہ وفق اللہ بینہما، پھر اللہ ان کو توفیق دے گا، وہ جڑ جائیں گے، اس طرح یہ ٹوٹتا ہوا گھر بنے گا۔ یہاں پہ بات چھوڑ دی صلح تک، انشاءاللہ اسی صورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ پھر بھی نہیں مانتے، باہر والوں کی بات سے مداخلت کے باوجود نہیں سمجھوتا ہوا، پھر کیا کرنا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اب کچھ اثرات جو نکلتے ہیں شوہر بیوی کے جھگڑوں کے، وہ ہیں، ان کا تذکرہ ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا تو یقین کریں نمازیں بھی ٹھیک نہیں رہتیں، عبادت میں بھی خشوع نہیں ہوتا، ہر وقت جھگڑوں کے فیصلے ہی ہو رہے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو کہاں ان سارے معاملوں کو چھوڑو، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، تم نے سب نے آگے بھی جانا ہے، کیا کرو، تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ کرو، یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مہیا کر رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کو عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق کار ہوا اسے بڑی بری رفاقت میسر آئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی، اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے، اگر ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اس کو دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، پھر سوچو اس وقت کیا کریں گے یہ لوگ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر تم کو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اس وقت تک وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی، غور کیجئے گا، رسول کی بات نہ مانی، رسول کو تو سب مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے درود و سلام بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن بات ماننا اصل بات ہے جو پیچھے رہ جاتی ہے، کہا وہ لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، وہ چاہیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہاں وہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ ہم اپنے لیے محاسبے کے نقطۂ آیتوں سے نوٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی باتیں ہوئیں، کیا بیوی ہونے کے ناطے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہوں، کیا میں صالحہ ہوں، کیا میں عاجز مزاج ہوں، کیا میں شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہوں، کیا میں اپنے گھر کو بگڑنے سے بچانے کا ارادہ رکھتی ہوں، کیا میرا عبادت کے ساتھ معاملہ درست ہے، کیا میں اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق پورے کرتی ہوں، کیا یتیموں مسکینوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہوں، میں اپنی ملازمات کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہوں، اچھا یا برا، کیا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دیں گے، کیا میں اپنے اندر سے بخل کو کھرچ چکی، تیسرا دن ہے آپ کو بخل پہ بات سنے ہوئے، اب تو ضرور اس پہ یقیناً عمل کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے، کیا میں شہادت حق کی گواہی دینے کا احساس رکھتی ہوں، یہ آخری آیت جو ہے ہم نے ابھی جو پڑھی اس میں، آخری نہیں، آیت 41 کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں پڑھوں، کہا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے سننا، کیونکہ سننے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، تو وہ صحابی تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ نساء پڑھی، تو جب اس آیت پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کہا بس بس نہیں آگے نہ پڑھو، جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، آپ رو رہے تھے، کہا اللہ کے نبی آپ کو کس بات نے رلا دیا، کہا مجھے اس گواہی کے احساس نے رلا دیا، کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے انسانیت کو میرا پیغام دے دیا تھا، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ جس احساس نے اللہ کے نبی کو رلا دیا آج ہم بھی کبھی روئے، کبھی ہم بھی تڑپے اس بات پہ کہ کیا میں نے ان دکھی انسانیت کو اللہ کا پیغام دیا، کیا میں نے اسلام کی اتنی پیاری دولت اپنے تک تو نہیں رکھی ہوئی، کیا میں قرآن پڑھ کے سیکھ کے اب چھپ کے گھر پہ تو نہیں بیٹھی ہو گئی، یعنی قرآن پڑھ کے سیکھ کے اس کو سمجھ کے کیا میں اس کو صرف اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے دوسروں سے دور تو نہیں کر رہی، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے گا، ورنہ وہ منظر سامنے ہے کہ قیامت کے دن دل چاہے گا کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر گر جائیں، لیکن کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم کو پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. گو کہ یہ آیتیں شراب کی حرمت کے ناطے کی دوسری آیتیں ہیں، لیکن اس میں جو مضمون اس وقت ہمارے لیے قابل توجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا حتی تعلموا ما تقولون. اس حصے کو ہائی لائٹ کر کے سوچتے ہیں اور محاسبہ کرتے ہیں اپنا کہ کیا جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا میں کیا کہہ رہی ہوں. دوسرے لفظوں میں اس کو آسان کر لیں کہ کیا مجھے نماز کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو دیر نہ کریں، کیونکہ بغیر سمجھی بھی نمازیں بے روح نمازیں ہیں، اسی لیے وہ آج ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہیں. نماز کا ترجمہ کم از کم ہر مسلمان کو سمجھ آئے، اور جب پڑھیں تو اس وقت غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ دیتے ہیں. اور سمعنا و عصینا اور وسم غیر مسمعین و راعنا کہنے لگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا اسما انظرنا تو یہی ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. کتاب والوں کی خیانتیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کتاب والوں کو کتاب میں خیانت کرنے سے بچائے، کوئی بات ایسی نہ کہیں. مت سوچئے کہ کوئی شخص اگر مذہب کی کسی گدی پہ بیٹھ چکا ہے، وہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ کے درجے پہ پہنچ چکا ہے، تو شیطان اس سے مایوس ہو گئے. نہیں، شیطان ایسے لوگوں کو بھی پلٹاتا ہے. وہ ان سے یہ تو نہیں کہتا کہ دین چھوڑ دو، لیکن دین کو اپنی خواہشات کا غلام کر لو، اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافے اور کمیاں کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے قرآن پاک کو کم از کم ایک بار سمجھنے کی مہلت دے کہ اگر کوئی دینی خیانت کر رہا تو ہم سمجھ سکیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر میں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ سب میں سے اگر بہت سارے لوگ نئے ہوں گے تو الحمدللہ اس سفر میں تو ترجمہ ہے خالی، کچھ مسئلہ نہیں اتنا ہوگا، لیکن آپ کے اس کوئی معیار نہیں ہوتا کہ آپ کس سے سمجھیں، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. لیکن جب آپ الحمدللہ آج قرآن پاک سے گزر رہے ہیں، اس بارے میں کتنی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. کل کہیں اس کے خلاف کسی کو کوئی بات کرتا دیکھیں، مثال ہے کہ بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ شرک نہ کرو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو. اب اس کے بعد اگر کسی دینی عالم کو اگر آپ کہتے رہیں کہ چلو قبروں پہ جاؤ، بزرگوں سے مانگو، تو فوراً آپ کلک کریں گے نا آپ کے مائنڈ میں کہ بھائی میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا. حالانکہ یہ موضوع آگے آنے والا ہے، سورۃ الانعام میں مثال دی آپ کو کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے. جیسے اس وقت الحمدللہ آپ میں سے بہت ساروں کے ذہن کھل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تعلیم کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں. اللہ اکبر، تم ہمارے حکموں کو بدلتے، ہم تمہارے چہروں کو پھیر دیں گے. یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں یعنی ہفتے والوں کو ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ کھڑا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو صرف اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر جھوٹے افترا گھڑنے سے بھی نہیں چوکتے اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے، یعنی اگر بارش کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو کبھی کسی کے اوپر بارش نہ برساتے اور اسی طرح دوسری نعمتیں۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے نہ کرے۔ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جب کوئی شخص جلتا ہے تو جب تک اس کی کھال موجود ہوتی ہے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، جو ہی کھال ختم ہو جاتی ہے تو تکلیف ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے عذاب کو قائم رکھنے کے لیے بار بار ان کو نئی کھالیں دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کھال یعنی سکن کے چینج ہونے کا عمل جو ہے دن میں 70-70 بار بھی ہوگا۔ آپ سوچیے آج تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے کتنی محنت سے کھالیں بدلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ منٹ اور سیکنڈز میں کرے گا اور ہمیشہ مسلسل وہ اس کا عذاب چکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے اور توفیق دے کہ دوسروں کو بھی اس برے انجام سے ہم بچا سکے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ چار دن کی دنیا ہے نا، تھوڑی سی مشکل اگر دین کے نام پہ آ بھی جائے تو کیا ہوا؟ اللہ نے بڑی پیاری جنت سجا رکھی ہے، اور ازواج و متخرہ جھگڑنے والی بیویاں اور شوہر نہیں ہوں گے، تانے دینے والی اور الزام لگانے والے کپلز نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں سب پاک ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی پاک۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جو جسمانی گندگیوں سے پاک ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ ایسی گندگیاں ہوتی ہیں جو انسان دوسرے کی برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور کئی جھگڑوں کی وجہ صرف دوسرے کی گندگی بھی ہوتی ہے، لیکن جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس طرح زبان کی گندگی بعض دفعہ رشتوں کی مٹھاس چھین لیتی ہے۔ جنتی لوگ پاک ہوں گے اور اللہ گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔